أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا دشمنی کی عیاری کی داد دینا پڑتی ہے، اور سنیوں کی بے وقوفی پر افسوس نہ پڑتا. ان کی سادگی پر جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے. دشمن کی عیاری کا یہ عالم ہے کہ دشمن نے ان سے اصل چیز، اصل سونا خود حاصل کر لیا، اور اس کے ہاتھ میں نقلی سونا، رول رول چمکتا ہوا سونا اس کے ہاتھ میں دے دیا. آج ہر مسلمان اس بات پر خوش ہے کہ میرے سونے کی نسبت اس کی کوانٹیٹی بھی زیادہ ہے، کوالٹی بھی بہتر ہے، یہ میرے سونے سے زیادہ کرنے والا ہے. وزن میں، مقدار میں میرا سونا کم تھا، لیکن جو کچھ ملا ہے وہ مقدار میں اس سے زیادہ. جب میں اس کو مارکیٹ میں بیچنے جاؤں گا مجھ کو زیادہ ملتا، اور نہیں جانتا کہ اس دشمن کے ہاتھوں اپنی متاع لٹا چکا. محرم کا مہینہ جسے لوگ غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں، اور غم بھی اس لیے کہ نبی کا خلاصہ حضرت حسین شہید ہوا. اس مہینے میں اسی کا غم ہے، اس کے علاوہ کسی کا غم نہیں. اور کم علمی کی وجہ سے نہیں جانتے کہ اس مہینے کے شروع میں، اس مہینے کی پہلی تاریخ کو کائنات کا وہ شخص فوت ہوتا ہے کہ اگر اسلام غم منانا جائز ہوتا تو پوری زندگی اس کا غم منایا جاتا. کم علمی اور بیوقوفی اور سادگی کی انتہا ہے کہ ایک شخص کا فوت ہو گیا، انہوں نے وہ رسم، چالیسویں کی جو رسم کی جاتی ہے کسی کے ذمہ پر، اس بدعت کو 40 دن ہونے سے پہلے ادا کر چاہا. کسی نے ان سے سوال کیا کہ اس کی آخر وجہ کیا ہے، کہنے لگے کہ محرم کا چاند نظر آنے والا ہے، ہم نے اس رسم کو، جو غم کی رسم ہے، ہم نے اس کو پہلے کر لیا. پوچھا گیا کہ تم اس رسم کو محرم کے دنوں میں کیوں نہیں مناتے؟ کہنے لگے کہ محرم کے مہینے میں صرف حضرت حسین کا غم منایا جاتا ہے، اس کے غم میں کوئی آدمی بھی شریک نہیں ہو سکتا. کسی کا غم حضرت حسین کے غم میں شرکت گوارا نہیں کرتا. اتنی سادگی اور بے وقوفی.
عمل قابلہ حضرت حسین کا اس سے کروایا جاتا. مانا کہ حضرت حسین محمد رسول اللہ کے نواسے تھے، مانا کہ فاطمہ کے لخت جگر تھے، مانا کہ حضرت علی برخوردار تھے، لیکن حسین کا مقابلہ حضرت عمر سے نہیں کیا جاتا. حضرت جواہر رضی اللہ تعالی نبی کے سسر بھی، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ بھی، اور حضرت علی کے داماد بھی. حضرت حسین کو صرف ایک فضیلت حاصل ہے کہ حضرت حسین محمد الرسول اللہ کے نواسے ہیں. ایک خاندان ہے، نبی کی بیٹی ہے، نبی کا داماد ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سسر ہیں، ام المؤمنین حضرت حفصہ کے باپ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد. 23 ہجری میں بلوچستان تک کا علاقہ فتح ہوتا. اسی سال حج کرتے ہیں، حج سے واپسی پر آرام کرنے کی غرض سے کنکریوں کو جمع کرتے ہیں، اس پر اپنی چادر بچھاتے ہیں، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، یا اللہ رعایا پھیل رہی ہے، میرے قوا کمزور ہو چکے ہیں، یا اللہ مجھ کو اپنے پاس بلا لے، کہیں میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں، میری عمر اپنی حد سے تجاوز نہ کر جائے، مجھ کو برائی روکنے کی، بھلائی کا حکم دینے کی ہمت نہ رہے، قبل اس سے کہ مجھ پر ایسے حالات بیتیں کہ مجھ کو اپنا علم نہ ہو، یا مجھے اس دنیا سے اٹھا دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا قبول ہوئی، مدینے واپس آئے. فیروز غلام، مجوسی غلام، وہ آگ جو حضرت عمر نے ایرانیوں کے آتشکدوں سے بجھائی تھی، وہی آگ ایرانیوں نے اپنے دل میں جلائی. آج بھی اسلام آباد میں بڑی امام کا مزار اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں آپ کو پوجنے والے افراد ہیں. مسلسل آگ جل رہی ہے، اور ایک آدمی اس آگ جلانے کے لیے نامزد کیا گیا، یہ آگ نہ بجھے. یہ سنت ہے ان آتش پرستوں کی جن کے آتش قدوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ کو بجھایا. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو ایران کے کسرا کی طرف بھیجتے ہیں، اور دوسرے صحابی کو روم کے قیصر کی طرف بھیجتے ہیں. نبی کا خط ملا، من محمد الرسول اللہ الی قیصر روم. یہ خط محمد الرسول اللہ کا ہے جو عبداللہ کا لخت جگر ہے، اور روم کے بادشاہ قیصر کی طرف سے سلام، من اتبع الہدا، سلام ہے اس پر کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی. اسلم تسلم، رب کے قانون کو مان کر، میری نبوت کو مان کر، رب کی الوہیت کو تسلیم کر کے مسلمان ہو جاؤ، یہ علاقہ تمہارا ہوگا، یہ سلطنت تمہاری ہوگی، اقتدار تمہارا ہوگا، سرزمین تمہاری ہوگی، ہم تجاوز نہیں کریں گے. ایک تنکے کو بھی اٹھانا گوارا نہیں. خط ملا دربار میں, قیصر روم نے اس خط کو چوما, آپ کے خط کو پڑھوایا, رویا, دل میں تمنا اٹھی اور یہ تمنا اس کی زبان پر آئی. کہنے لگا اس بادشاہت کو چھوڑ کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس محمد کے قدموں کو جا کر دھوؤں, اس قدموں کو چوموں, اس اقتدار سے علیحدہ ہو جاؤں. ابو سفیان ان دنوں قیصر کے اس شہر میں موجود تھا. قیصر نے ابو سفیان کو بلایا. ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے. ان کے ساتھیوں کو بلایا, ان کو ابو سفیان کے پیچھے کھا کر کے کہا میں ابو سفیان سے سوال کروں گا, اگر ابو سفیان نے جھوٹ بولا تو تم اس کی تکذیب کرنا اور تصدیق کرنا جو سچی بات ہے. پوچھا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ قریش عرب کا سب سے اونچا خاندان ہے اور قریشیوں میں بنو ہاشم کا قبیلہ سب سے اونچا قبیلہ. کعبے کی حفاظت کرنے والا, کعبے کی خدمت کرنے والا, حاجیوں کو ستو پلانے والا. دوسرا سوال کیا کہ جس شخص نے نبوت کا اعلان تھا اس سے پہلے بھی اس کے خاندان میں نبوت تھی؟ ابو سفیان نے جواب دیا نہیں تھی. کہا اس پر ایمان لانے والے امراء ہیں یا غرباء ہیں, امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا اس پر ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں. کہا ایمان لانے کے بعد کوئی آدمی پلٹ کر کفر میں بھی پہنچا؟ ابو سفیان نے جواب دیا ان کے ٹکڑے کر دو, یہ پلٹ کر کسی نے کفر میں جانا گوارا نہیں کرتا. ابو جہل نے اپنے ظلم کے ہر تیر کو آزمایا, تختہ مش بنایا, ظلم کی انتہا کر دی, عورت کو دو اونٹوں باندھ کر ایک ٹانگ ایک اونٹ سے, دوسری ٹانگ دوسری اونٹ سے, دوسرے اونٹ سے اس کی ٹانگ باندھ کر دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا. وہ صحابیہ درمیان میں سے دو ٹکڑے ہو گئی لیکن وہ الٹ کر کفر میں نہیں گئی. ذوالنورا ابو جہل اس کو بھی اپنا تختہ مشق بناتا. سن سے نازک مرد نہیں تھی, اس کے آنکھوں میں جلدی ہوئی لوہے کی سلاح پھیر دیتا. اس کے ڈیلے بہرنگ کے چہرے پر لٹک جاتے ہیں. ابو جہل اس سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے دیکھا تو ہمارے الہوں کو نہیں مانتی, تو یہ کہتی تھی لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, دیکھ ہمارے الہوں نے اور ان الہوں کی پرستش کرنے والوں نے میری بینائی کو کیسے چھینا. تیرا یہ عقیدہ تھا کہ نہ تجھ کو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان, اب بتا تیری آنکھوں کی بینائی کہاں گئی؟ زنیرا تڑپ اٹھی, کہنے لگی ابو جہل تکلیف بھی رب کی طرف سے ہے, سکھ بھی رب کی طرف سے, بینائی میرے رب کے حکم سے گئی ہے, آسمان کی طرف ہاتھ بلند کی. اس مشرک کی گفتگو سنائی اپنے رب کو اور کہا کہ یہ مشرک یہ سمجھتا ہے کہ ان کے الہوں نے میری بنائی کو چھین لیا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابھی اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے کہ اللہ تعالی نے اس کی بسات کو واپس بچا دیا. حتی ردہ اللہ بصرہ, اللہ نے اس کی بسارت کو واپس پلٹا دیا, ان کے ٹکڑے ہو جائیں, یہ کبھی پلٹ کر کفر کی جانا گوارا نہیں کرتے. پوچھا ابو سفیان جنگ کی کیا حالت ہے, کہا تھا جنگ ایک دور ہے, کبھی ان کی طرف کبھی ہماری طرف. کہا اس کی زبان کا کیا اعتبار ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا ہماری اور اس کی صلح ہوئی ہے, ہم معلوم نہیں کہ وہ صلح کو پوری بھی پہنچتی ہے یا درمیان میں منقطع ہوتی. قیصر نے ابو سفیان کو کہا ابو سفیان میرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نبوت اونچے خاندان میں دیتا ہے, ذلیلوں کو نہیں دیتا. کمینوں کو نبوت نہیں ملتی, نبوت ان کو ملتی ہے جو اپنے معاشرے کے کریم ہو رہے. میرے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر نبوت ان کے خاندان میں ہوتی, ان سے پہلے کوئی نبی گزرا ہوتا, ان سے پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا, میں سمجھتا یہ اپنی بادشاہت اور نبوت کے لیے کہ پہلے بھی بادشاہ گزر گئے, پہلے بھی نبی گزر گئے, میں بھی نبوت کا اعلان کر دوں, اس سے بادشاہت بھی مل جائے گی اور نبوت بھی. جب اس کے خاندان میں نبوت اور بادشاہت نہیں تھی, اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنی خاندان کو زندہ کرنے کے لیے نبوت کا اعلان نہیں کیا. میرے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیشہ انبیاء پر غریب لوگ ہی ایمان لے کر آتے ہیں, امیر تو بعد میں ابھرتے ہیں, ایمان لانے والے غربا میں سے ہوتے ہیں. میرے چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی شخص بھی کفر میں پھنسنا کا گوارا نہیں کرتا, یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. اور جنگ تو اللہ فتح بھی دیتا ہے, شکست بھی دیتا ہے. فتح شکر کرنے کے لیے دیتا ہے اور شکست آزمانے کے لیے دیتا ہے. اور نبی کی زبان ہمیشہ سچی ہوتی. قیصر روم نے ارادہ کیا کہ نبی کا خط سن لینے کے بعد اور ابو سفیان سے گفتگو کر لینے کے بعد اس اقتدار کو چھوڑ دے اور محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آئے. راہبوں نے سنا, بگڑ گئے, اپنے اقتدار کو جاتے ہوئے دیکھا, روم بھی ڈر گیا, راہبوں سے کہنے لگا جھوٹ بول کر کہ میں امتحان لے رہا تھا کہ تم اپنی عیسائیت میں کتنے پختہ ہو, کہیں تم عیسائیت کو ترک کر کے محمدیت کا لبادہ اوڑھنے کے لیے تیار تو نہیں, میں صرف تمہارا امتحان لے رہا تھا. ایمان کو اقرار کے لیے ٹکرا دیا. عبداللہ بن حذافہ دوسرا خط لے کر کسرا کے پاس پہنچتا, دربار کو آراستہ کیا, درباری نیچے بیٹھ تخت پر بادشاہ بیٹھا, کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے, پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص سفیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط لے کر دربار میں پہنچتا. درباریوں نے وہ خط حضرت عبداللہ سے لینے کی کوشش کی, تھا میں نے محمد الرسول اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کا یہ خط میں کسرا کے ہاتھ میں جا کر دوں گا, میں پہنچاؤں گا. میں نے اپنے بچوں کو الوداع کہہ دیا تھا کہ میرے بچنے کی امید نہ رکھنا. میں نے ان صحراؤں کو اس لیے عبور کیا کہ محمد الرسول اللہ کے فرمان کو پورا کروں. اور آج جب وہ وقت پہنچ چکا ہے کہ میں اس فرمان کو پورا کروں, اے درباریوں, تم مجھ سے وہ خط لینا چاہتے ہو؟ یہ خط اگر کسی کے ہاتھ میں جا سکتا ہے تو وہ تمہارا بادشاہ. بادشاہ نے خط لیا, خط کو پڑھایا. من محمد الرسول اللہ الی کسری ذی نفاق, سینہ غیظ و غضب سے بھر گیا, چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا, گردن کی نسیں پھول گئی. وہ غصے میں کہنے لگا, میرا غلام ہو کر اپنا نام پہلے لکھتا ہے, میرا نام بعد میں لکھتا ہے. بازان کو اپنے نائب کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ. بازان نے بزرگ نیل محمد الرسول اللہ کے شہر مدینے میں بھیجے, اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے. نبی کے چہرے کو دیکھ کر خوف سے, ہیبت سے ان کی گردن کی نسیں پھڑا رہی. نبی کا روح, نبی کا دبدبہ اتنا تھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے کوئی شخص آنکھ اٹھا کر نبی کو دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا. آنکھ اٹھتی تھی, احترام سے جھک جاتی تھی. ایک عمر تھے, ایک ابو بکر تھے, جو نبی کی طرف دیکھتے تھے مسکراتے تھے, نبی ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا, مجھ نے روب دیا ہے, دبدبا دیا ہے, ایک مہینے میں. کہا, کسری بادشاہ بڑا عظیم ہے, اس کا ملک بڑا عظیم, رومیوں کو شکست دی ہے, خوب چلے چلو, وہ زبان کر بہتر ہے, ورنہ مدینے پہنچ کر مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچا دے گا. اللہ کے نبی کی گفتگو سن کر مسکرائے, کہنے لگے, کل آنا, کل تم سے ملاقات ہوگی, آج آپ رو, کل گفتگو ہوگی. کل آئے, آ کر کہنے لگے, اس ضامر نے محمد الرسول اللہ کے خط کو لے کر پھاڑا, صحابی کو اپنے دربار میں آنا. نبی تو خود بٹا, نبی کو خبر دی کہ اللہ کے نبی, اس نے آپ کو پھاڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نے میرے خط کو نہیں, آپ کی سلطنت کو پھاڑا. جس طریقے سے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے, رب اس کی سلطنت کے ٹکڑے کرے. صبح کو حاضر ہوں, کہنے لگے, چلو کسری کی طرف. آپ نے فرمایا, کون کسری؟ کسری کا تم نام لیتے ہو, آج کے بعد تم کسری کی صورت نہیں دیکھو. اس کے بیٹے شہر رہنے اس کو قتل کر کے اس کے تخت پر قبضہ کر لیا. دہشت اور خوف سے ان کی آنکھیں پھیل گئیں, کہنے لگے, یہ خبر ہم اپنے کسری کو دے دیں؟ آپ نے فرمایا, ہاں جاؤ اس کے شہر میں اور اس کو بتلاؤ کہ اسلام کی سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرا حق کا پایا. اسلم تسلم, مسلمان ہو جاؤ, بچ جاؤ گے, اگر مسلمان نہیں ہوگے, مسلمان وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک تمہارا علاقہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس علاقے کو فتح کیا. اسلام کے جھنڈے کو سربلند کیا. آگ آتش کدوں میں آگ بجھ گئی. جو آگ آتش کدوں میں بجھی تھی ایرانیوں نے اپنے سینے اس آگ کو جلایا. مجوسی ایرانی غلام بن کر مدینے میں پہنچے. فیروز نامی ایک مجوسی غلام حضرت عمر اس سے کہتے ہیں سنا ہے کہ تو آٹے کی چکی بناتا ہے, ہم کو بھی چکی بنا دے جو ہوا کے زور سے چلتی ہے. کہا عمر میں تجھ کو ایسی چکی بنا کر دوں گا تو ہمیشہ چلتی رہے. آپ کے ساتھیوں نے فیروز کی بات سنی اور حضرت عمر سے کہا عمر یہ تجھ کو قتل کی دھمکی دے گیا, اس کو گرفتار کر لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کس جرم میں گرفتار کروں, اس نے مجھ کو قتل کر دیا ہے تب گرفتار کروں, اور اگر قتل نہیں کیا ہے میں زندہ ہوں تو اس کا جرم کیا ہے. کرائے استعارے میں ایک بات کہی ہے, کرائے کی زبان پر سزا کا حکم نہیں کیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں پہنچے. اس نے زہر میں اپنے خنجر کو تر کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امامت کروا رہے تھے صفوں میں سے گھستا ہوا حضرت عمر پر حملہ کیا. حضرت عمر گر گئے. عبد الرحمن ابن عوف مصلے پر پہنچے, نماز کی تکمیل کی, نماز کو مختصر کر کے حرکا اپنے خلیفہ کو اٹھایا, خلیفے کے منہ میں دودھ ڈالا, دودھ انتڑیوں سے نکل کر جسم سے خارج ہو گیا. مسلمانوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ اب ہمارا خلیفہ زندہ باقی نہیں رہے گا. مدینے میں اکیلا عمر زخمی ہوا, لیکن حالت یہ تھی کہ پورا مدینہ زخمی تھا. مدینے میں اکیلا عمر زخمی نہیں ہوا, مدینے کی خلافت زخمی ہو گئی. اکیلا عمر زخمی نہیں ہوا, اسلام زخمی ہوا. مسلمانوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی. حضرت عمر کو خلافت کی کرسی پر بیٹھا دیکھ کر کبھی ان کو پریشانی لاحق نہیں ہوئی کہ حضرت عمر کا جانشین کون ہوگا. لیکن آج بستر مرگ پر حضرت عمر کو پڑے ہوئے دیکھ کر مسلمانوں کو پہلی بار اپنی بے بسی کا اور اسلام کی تنہائی کا احساس پیدا ہوا. اور ہے جو اسلام کے سر پر ہاتھ رکھے گا آج کے بعد. ام ایمن کہتی ہے عمر کیا نہیں گیا, اسلام کو کمزور کر دیا. حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ ابو بر اور عمر اسلام کے ماں باپ تھے, ان کے جانے کے بعد اسلام یتیم ہو گیا. اسلام کے سر پر ہاتھ رکھنے والا لڑا. ایک شخص شدت سے غم سے بہت رو رہا تھا. کسی نے کہا دکھ تو سب کو ہے, عمر کے مرنے کا دکھ تو سب کو ہے. اب کس کی تلوار ہوگی, کس کی زبان پر فرشتہ دے گا, کس کی زبان کو, کس کے خواب و اقرار کو اللہ قرآن کی آیات میں بدلے. کون ہوگا مدینے کی گلیوں میں رات کی تاریکی میں چکر لگا کر اپنے آرام کی خبر گیری کرتا ہوں. کون ہوگا جو غریبوں کی غربت کو دور کرے؟ کون رہا جو مسلمانوں کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, حضرت عمر ہی رالمل حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں, حذیفہ مجھ کو جن فتنوں کے بارے میں بتلاؤ جن فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے خبر دی تھی. حضرت حذیفہ نے مال کے فتنے کے بارے میں, اولاد کے فتنے کے بارے میں, ازواج کے فتنے کے بارے میں, دنیا کے فتنوں کے بارے میں خبر دینی شروع کی. حضرت عمر نے اپنے ساتھی سے کہا, مجھے ان فتنوں کی سننے کی حاجت نہیں, مجھے اس فتنے کے بارے میں بتلاؤ جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے بتلایا تھا کہ یہ دریا کی موجوں کی طرح فتنہ چلے گا اور اس دروازے کو توڑ دے گا جس دروازے کو بند ہونے کی وجہ سے, جس دروازے نے ان لہروں کو قابو کیا ہوا, فتنوں کی لہروں کو دبایا ہوا. کہا ہاں, اللہ کے نبی نے اس فتنے کے بارے میں بتلایا. کہا تھا اس کے سامنے ایک دروازہ ہے, دریا کی موجیں جو فتنے ہیں اس دروازے سے سر چبکتی ہے پلٹتی ہے, دروازہ بند ہونے کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتی. ایک دن آئے گا, حضرت عمر نے پوچھا, اے حذیفہ وہ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ آپ نے فرمایا, عمر وہ دروازہ کھلے گا نہیں ٹوٹے گا. یعنی مراد یہ تھی کہ اس شخص کو تبھی موت آئے گی یا اس کو قتل کر دیا جائے گا. کہا اس کو تبھی موت نہیں آئے گی, اس کو قتل کر دیا جائے گا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, عمر میں اپنی کتاب میں تجھ کو شہید جانتا ہوں, میں نے پڑھا ہے کہ عمر شہید ہوگا. حضرت عمر بھی دعا کرتے ہیں, یا اللہ شہادت کی تمنا ہے, اس تمنا کو پورا کرنا. یا اللہ میری دوسری دعا یہ ہے کہ مجھ کو شہادت کی موت ملے لیکن تیرے نبی کے شہر میں ملے, مدینہ شہر ہو, موت شہادت کی, فوجیں سرحدوں پر لڑے اور عمر مدینے میں شہادت کی موت کی تمنا کی. زخمی ہوئے, بستر پر چھایا گیا, حضرت عمر کو بھی یقین ہوا, حضرت عمر کی تمنا پوری ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر چڑھے, پہاڑ حرکت کرنے لگے, اللہ کے نبی نے پہاڑ کو ٹھوکر ماری, کہا رک جاؤ, اس لیے کہ تم پر عیب نبی ہے, دوسرا صدیق ہے, تیسرا شہید ہے. ابوبکر صدیق تھے اور شہید حضرت عمر رضی اللہ تعالی. حضرت عمر نے اپنے قاتل کے بارے میں پوچھا کہ دیکھو میرا قاتل کہیں میرے قتل میں شریک تو نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا گیا کہ آپ کا قاتل آپ کے قتل میں شریک نہیں, ایک مجوسی غلام ہے جس کو آج کے شیعہ بابا شجاع کہتے ہیں, فیروز نامی غلام مجوسی کافر غلام کو بابا شجاع کہتے ہیں. اپنی انگلی میں جو انگوٹھی پہنتے ہیں اس میں نگ فیروزے کا رکھتے ہیں, وہ ایرانیوں کی نشانی, وہ آتش کدوں کی پہچان اس فیروز نامی غلام پر اپنی انگوٹھی کا نگ رکھنا, اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرنا اس سے بڑی بے غیرتی کون ہے؟ اور سنیو ان کا کیا کہنا، ان کا مذہب ماتم ہے، ان کا مذہب شوق ہے، غم ہے، ان کا مذہب صحابہ کی دشمنی ہے، لڑائی حسین کی اور یزید کی، اور گالیاں نبی کے سسر کو، لڑائی حسین اور یزید کی اور گالیاں علی کے داماد کو، لڑائی ابن زیاد کی اور حسین کی اور گالیاں ام المومنین حضرت حفصہ کے باپ کو، تمہاری عقل کو عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے، اور ہم بے وقوف، ہم اتنے ثابت ہیں کہ ہم ان کی ہاں میں ہاں ملا کر اس مہینے میں رب کو حضرت حسین کا ہم کرا دیں. ہماری کم علمی کی دلیل یہ ہے کہ حضرت قدر کی شہادت کا کوئی علم نہیں کہ حضرت عمر کب شہید ہوئے. کوئی شخص، یہ تو حسین کا مقابلہ حضرت عمر سے کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت حسین کے بعد حضرت علی کا مقابلہ حضرت عمر سے نہیں کیا. کون ہے جو حضرت عمر کی مثال پیش کر سکے؟ حضرت حفصہ عنہ، حضرت حسن حضرت عمر کو منبر رسول پر چڑھے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کے کپڑوں پر پیمن کو گنتے ہیں، گنتی کر کے کہتے ہیں میں نے عمر کے کپڑوں پر 12 پیمن دیکھے ہیں، 12 پیمن. ایران کا ایک جرنیل ہتھیار اس شرط پر ڈالتا ہے کہ مسلمانوں میرا فیصلہ تم نہیں کرو گے، میرا فیصلہ عمر کرے گا، اس پر میں اپنے ہتھیار گراتا ہوں، اپنے آپ کو تمہاری قید میں دیتا ہوں، لیکن میری قسمت کا فیصلہ یہاں نہیں مدنی ہوگا. مسلمانوں نے اس کی اس بات کو مان لیا، اس کو قید کر لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں. اس نے رات پسند کی، صبح کو اپنا شاہانہ لباس زیب تن کیا اور حضرت عمر سے ملنے کے لیے مدینے پہنچا. ذہن میں یہ بات تھی کہ جس کا غلغلہ آدھی دنیا میں بپا ہے، جس کی عظمت اور جس کا روب کافر بادشاہوں کے دلوں پر درجبا ہے، جس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ عمر مدینے میں ہے اور دشمن اپنے ملک میں بیٹھا کام رہا، جب اس کی عظمت کا، اس کی سطوت کا یہ عالم ہے تو اس کا بھی شاہانہ دربار ہوگا، دنیا کا ساز و سامان جمع کیا ہوگا عمر نے. مدینے پہنچ کر ایک بدو سے پوچھتا ہے عمر کا محل کہاں ہے، عمر کا دربار کہاں ہے؟ وہ بدو اس جرنیل کو مخاطب کر کے مسجد نبوی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جاؤ دیکھو مسجد نبوی کے ننگے فرش پر، مسجد نبوی کی ننگی زمین پر ہاتھ پر لکھا ہوا ہمارا امیر المومنین عمر. اس کی مثال پیش کرتے ہو؟ حضرت حسن محبت کو اپنے ایمان کی نشانی سمجھتے ہیں، حضرت حسین سے محبت کو اپنے ایمان کی دلیل سمجھتے ہیں. نبی کے نواسے ہیں، نبی کے دنیا کے دو پھول ہیں، لیکن کیا حضرت حسین اور حسن کا مقابلہ اس درویش سے کیا جا سکتا ہے جس کو آدھی دنیا کی حکمرانی ملی لیکن رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کے کپڑوں پر لگے ہوئے پیرن کو دیکھ کے کہتی ہے ابا میں لباس کیوں نہیں پہن لیتی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عمر جواب دیتے ہیں جانے کی در مجھے دنیا کی ترغیب دیتی ہوں, دنیا کے اسباب کی طرف میری طرف سب کو بلاتی ہوں, تم جانتی نہیں کہ میرے آقا محمد رسول اللہ کا زمانہ کیسے ہوگا. جب حضرت حفصہ نے دیکھا کہ میرے اکیلے کی بات میرا باپ نہیں مانتا, ام المؤمنین حضرت عائشہ سے شکایت, عائشہ حفصہ نے مل کر امیر المؤمنین حضرت عمر سے کہا, عمر سیدھی راتی سفرا کی موجودگی میں آدھی دنیا کا حکمران کپڑوں پر پیوند رہے ہوئے ہم کو حیا, شرم سے ہمارے سر جھک جاتے ہیں. عمر اگر بیت المال میں سے ایک لباس سفیروں سے ملنے کے لیے بنا لو گے تو بیت المال میں کس چیز کی کمی ہو جائے. وہی بیت المال حضرت 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 عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کو جواب دیتے ہیں, حفصہ عائشہ تمہیں یاد ہے ایک رات تم نے اللہ کے نبی کا وہ کپڑا جو وہ نیچے بچھایا کرتے تھے تم نے اس کو دوہرا کر اللہ کے نبی کے نیچے بچھا دیا, صبح کو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا, آیا تم نے اس کپڑے کو نرم کر دیا, کپڑے کی نرمی نے مجھے رات کو جاگنے کی توفیق نہیں دی, رب کے سامنے اس طرف اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا, آج اس کپڑے نے میری تہجد کی نماز کو قضا کر دیا, جس آقا کا تم کلمہ پڑھتی ہو وہ آقا اس حالت میں اس دنیا سے جائیں اور تم عمر کو اس بات کی ترغیب دیتی ہو کہ بیت المال میں سے ایک نیا لباس پہن لے. سراق کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی, اے سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں, کسرا کے آتشوں سے آگ کو بجھانے والا یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ. جب اس کے زمانے میں یہ ملک فتح ہوا مال آیا, اس صندوق کا ڈھکنا اٹھایا گیا جس میں سونے چاندی جواہرات کے ڈھیر تھے, وہ سونے کے کنگن اس کے اوپر ہی پڑے تھے. نبی پیشن گوئی سراقہ کے حق میں کہ سراقہ تیری کیا حالت ہوگی جب تجھے کسرا کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں, سونا مردوں پہ حرام اور کسرا آج کا وہ ملک ہے جس طرح امریکہ آج انڈیا کا چودھری, اس وقت کسرا کا مقابلہ کیسر بھی نہیں کرتے تھے, روم کی سلطنت بھی نہیں کرتی جس وقت اللہ کے نبی نے یہ پیشن گوئی کی. حالات قوم کے موافق نہیں ہیں, ملک بھی عظیم ہے اور سونا مردوں پہ حرام ہے, سراقہ کے ہار کیسے پہنچے گا. حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں کی طرف نگاہ دوڑائی, کنگن کی وسعت کو دیکھ کر اس کی گولائی کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ کسرا کتنے مضبوط قسم کا مالک تھا. حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں کی طرف نگاہ دوڑائی یہ دیکھنے کے لیے کہ میری جماعت میں بھی کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا جسم اتنا ہی مضبوط ہو جس طرح کسرا کا مضبوط تھا. نگاہ پڑی تو حضرت سراقہ پر, سراقہ کو کہا سراقہ ادھر آؤ. سراقہ اپنی جگہ سے اٹھے, روتے ہوئے دھاڑے مارتے ہوئے حضرت عمر تک پہنچے. حضرت عمر نے کہا سراقہ یہ رونے کا کون سا مقام ہے؟ آج اللہ نے ہمیں ایرانیوں کے ملک پر قبضے کی توفیق عطا کی، ان کے خزانے ہمارے قدموں میں جمع ہیں، یہ خوشی کا موقع ہے یا رونے کا مقام ہے؟ کہا عمر تم نہیں جانتے میرے رونے کی وجہ کیا ہے، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ نے مجھ سے یہ کہا تھا، سراقہ اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن بنائے جائیں گے، آج میں اپنے آقا کی باتوں کو سورج کی روشنی کی طرح میں دیکھ رہا ہوں، کس طریقے سے میری آقا کی بات پوری ہو رہی، یہ ملک ایرانیوں کا حضرت عمر کے دور میں ختم ہوا، جس ملک میں بیٹھ کر حضرت عمر کو گالیاں دی جاتی تھیں اور گالیاں دی جاتی ہیں، مزہ تو تب تھا کہ اس ملک کو حضرت عمر فتح نہ کرتے، علی فتح کرتے، ظالمو وہاں جا کر حضرت عمر کو گالیاں دو، اس خطے میں نکل جاؤ، اس سرزمین میں نکل جاؤ جس سرزمین کو حضرت عمر نے فتح نہ کیا، جہاں تم نے اپنی حکومت کو ایرانیوں تم نے قائم کیا، جہاں بیٹھ کر حضرت عمر کے خلاف بکواس کرتے ہو، کتابیں چھاپتے ہو، وہ ٹکڑا حکومت کرنے کے لیے دیا کتنے ہیں، ایسے احسان فراموش ہو تم، اور پھر حضرت عمر کو مسلمان ماننا تو دور کی بات ہے، منافق مرتد دین اسلام سے خارج کے القاب دیتے ہو، تم نہیں جانتے ہماری کتابوں میں عمر کی فضیلت کو بے انتہا ہے، لیکن میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا، میں تو اس کا تذکرہ کرتا ہوں جو تمہارے گھر کی کتاب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نے ایک لشکر میں شمولیت کا ارادہ کیا، علاقہ پتہ نہیں ہوتا تھا، کہا میں خود جاتا ہوں، حضرت علی نے حضرت عمر کو روکا، کہہ رہے کہ علی کی خلافت عمر نے چھینی تھی، اب عمر مدینے کو چھوڑ کر خلافت کو چھوڑ کر اپنے جنگ میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے، پتہ نہیں کہ وہاں اس کی موت اس کو بلا رہی ہے کہ نہیں، اس کا علم تو اللہ ہی کو ہو نہیں، اگر حضرت علی کی خلافت عمر نے چھینی ہوتی، حضرت علی ان کو بخوشی لگانا چاہتے اور کہتے جاؤ عمر جاؤ یہ خلافت مجھ کو دے جاؤ، جیسا کہ حضرت عمر نے کئی مرتبہ حضرت علی کو اپنا نائب بنایا، قائم مقام بنایا، لیکن حضرت علی نے حضرت عمر کو کیسے روکا، عمر تم نے چکی کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، چکی کے وزنی پاک پھرتے ہیں، اس پر ایک معمولی سی لکڑی ہوتی ہے، چکی کے پاٹوں کے درمیان جو سوراخ ہوتا ہے ان کو سہارا دینے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے ایک معمولی سی لکڑی ہوتی ہے، اور اگر وہ لکڑی رہے چکی کے پاس اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتی، عمر جانتے ہو تم کون ہو، عمر تمہاری حیثیت لکڑی کے اسی ٹکڑے کی طرح ہے جو چکی کے پاٹوں کو سنبھالتی ہے، عمر اگر تم میدان چلے گئے اور دشمنوں کو پتہ لگ گیا کہ عمر آیا ہے، انہوں نے سب کو چھوڑ دینا ہے، تمہیں قتل کر دینا، عمر نہ جاؤ، یہ کس کی زبان سے فضیلت ادا ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں پر، غیروں نے زخمی نے کیا، حضرت حسین کو شہید بھی اپنوں ہی نے کیا، شیعان علی، حضرت حسن کو زہر نے دیا، شیعان علی سے، حضرت حسن کے نیچے سے مسلح اپنوں ہی نے چھینا، شیعان علی سے، اور حضرت علی کو شہید اپنوں ہی نہیں کیا. جب حضرت معاویہ سے لڑنے کے لیے نکل گئے, دو گروہ بن گئے حضرت علی کے لشکر کے, ایک حضرت علی کے طرفدار اور ایک حضرت علی کو کافر کہنے والے خارجی. حضرت علی کو زخمی کیا اپنوں ہی نے. لوگوں نے پوچھا, علی تمہارے بعد ہم خلافت کا تاج تمہارے بیٹے حسن کے سر پر رکھتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, میں نے امت کو منع کرتا ہوں زخم دے گا. حسن کو خلیفہ بنانے کا نہ حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آؤ حضرت عمر کی طرف, یہ حسن کے باپ علی ہیں, یہ حسین کے باپ علی ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ میں نہ تم کو حسن کو خلیفہ بنانے کا حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں, تھوڑا ہماری چاہے تو بتا دو. حضرت عمر زخمی ہوئے. حضرت عمر سے پوچھا, عمر اپنا جانشین کس کو بنا کر جا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا, آپ کا بیٹا موجود تھا عبداللہ ابن عمر, جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود ہے, رجل صالح نیک آدمی, جس کی فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے اس جواب پر کہتے ہیں کہ ابا مجلس میں بیٹھے ہوئے جب اللہ کے نبی نے یہ پوچھا تھا کہ ایک مومن کی مثال کس درخت کی سی ہے, میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے. حضرت عمر نے کہا, اے میرے بیٹے اگر تو یہ جواب نبی کی مجلس میں دیتا مجھے کتنی خوشی ہوتی. عبداللہ ابن عمر کہنے لگے, ابا مجھ کو حیا آتا تھی کہ مجلس میں ابو بکر بھی موجود ہے, میرا باپ عمر بھی موجود ہے, عثمان بھی موجود ہے, وہ صحابی موجود ہے جو مشرا مبشرہ, ان کی موجودگی میں ایک نوجوان اپنی زبان کھولے حیا اس کو روکتی تھی. وہ بھی کہ اللہ بن عمر بھی موجود ہیں, سعید ابن عمر بن عاص نبی کے بہنوئی بھی موجود ہیں, حضرت عمر کے بہنوئی بھی موجود ہیں. لوگوں نے پوچھا, عمر جانشین کس کو بنا کر جا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا, میں ان کو جانشین بناتا ہوں جن کو اللہ نے جنت کی خوشخبری دی. ایک فوت ہو چکی, دوسرا خلیفہ عمر ابو بکر فوت ہو چکا, تیسرا خلیفہ عمر اشرا و مشرا میں سے زخمی ہو چکی. کمیٹی بنائی چھ آدمیوں کی, کمیٹی بنائی چھ آدمی کی, ساتواں آدمی اشرا و مشرا میں سے حضرت سعید موجود ہے. ساتواں آدمی شریک کیا اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو, کہا ساتواں آدمی یہ شریک ہے, لیکن ساتھ ساتھ کہہ دیا میرا بیٹا مجلس میں بیٹھ کر مشورہ دے سکتا ہے لیکن اس کے سر پر خلافت کا تاج نہیں پہنایا جا سکتا, یہ عمر کا حکم ہے. ساتویں آدمی کو بیٹے کو شریک کیا, مشروط شریک کیا کہ میرا بیٹا مشورہ دے سکتا ہے خلیفہ نہیں بن سکتا. کسی نے پوچھا, عمر اشرا مبشرا میں سات موجود ہیں اور تو نے چھ کی بیٹی بنائی. کہنے لگے, میں نے ساتویں کو جو اشرا مبشرا میں سے ہے اس لیے کمیٹی میں شریک نہیں کیا کہ ساتواں میرا بہنوئی ہے, کل قیامت کے دن رب نے مجھ سے پوچھا. عمر کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا کہ اقتدار اپنوں کو بھی کرایا تھا. حضرت علی کی بڑی شان ہے لیکن ان کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میرا بیٹا اگر مسلمان چاہے تو خلیفہ بن جائے, لیکن عمر نے اپنے بیٹے کے لیے شرط لگا دی کہ میرا بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا, اور سارے کو اپنے بہنوئی کو خلافت کی کمیٹی میں شامل ہی نہیں. اس کی فضیلت کا انکار کرتے ہو، اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہو، اس کو منافق اور مرتد کہتے ہو، تمہارے چہرے سیاہ ہو جائے، تمہارا دل گندا ہے، لباس سیاہ ہے، قیامت کے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائے کہ تم اصحاب رسول پر تبلا کرتے ہو۔ ہر حکم کے دنوں میں اسلامی سال کی ابتدا اسلامی ملک میں لا الہ الا اللہ پر قائم ہونے والے ملک میں اس کی ابتدا اصحاب رسول پر تبرے سے کی جاتی ہے، گالا ابو بکر اور عمر کو دی جاتی ہے۔ اور ہم پر افسوس، ہم پر ہے، ہم شادی نہیں کریں گے محرم میں، کیوں؟ حسین شہید ہوئے۔ ہم منگنی نہیں کریں گے، کیوں؟ حسین شہید ہوئے۔ ہم چہلم نہیں کریں گے، شہادت ہے، کیوں؟ حسین شہید ہوئے۔ ساری خوشیاں لپیٹ کر رکھ دی جاتی ہیں۔ اور نہیں تھا کہ ربیع الاول میں کائنات کا امام فوت ہوتا، نہیں پتا کہ کسی مہینے میں ابو بکر فوت ہوتا ہے، کسی میں عثمان فوت ہوتا، کسی میں وہ فوت ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں برے پر محل عرش، آج اس کی موت پر عرش بھی کام اٹھا۔ وہ فوت ہوتا ہے جس کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے اترتے ہیں اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے۔ کسی مہینے میں کوئی شخص، کوئی صحابی ایسا ہے جو شہید نہ ہوا، جو فوت نہ ہوا؟ ہر دن نبی کے اصحاب کی شہادت کا، مرگ کا، مرنے کا دن، اس وقت تو تیری خوشیاں دوبالا ہوتی ہیں اور محرم کے دن میں تیرے جسم پر کالا لباس آتا، تیرے گھر پر کالے جھنڈے لہراتے، ریڈیو، ٹی وی، ذرائع ابلاغ ان دشمنان صحابہ کے ہاتھ میں دیا جاتا، تمہارے دل میں جو آئے کرو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ واخر دعوانا
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔
فکر میں نے آپ کی خاطر اپنے سارے دانت توڑ دیے تھے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کہانی ہے، افسانہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب اگر جن کو اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ پیار تھا انہوں نے اپنے دانت نہیں توڑے، وہ ایسے کرنی نے جنہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کی زیارت نہیں کی تھی، صحابی نہیں بنے تھے، انہوں نے سارے دانت توڑ دیے۔ عقل کے دکھا، میرے بی ایس سی فائنل ایئر کے امتحان ہو رہے ہیں، میرے لیے دعا کریں اور دوسرے ساتھیوں کے لیے، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ ایسے اوراق پر جن پر پرانی آیات اور احادیث لکھی جاتی ہیں ان کو آگ میں جلا دینا جائز ہے؟ ہاں، اس غرض سے آگ میں جلا دینا جائز ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ اکثر لوگ بازار میں یا ویسے راہ چلتے کوئی چھوٹی موٹی چیز کھاتے ہوتے ہیں، مثلا کسی دکان یا بسکٹ سے یا کوئی گولی وغیرہ چلتے ہوئے کھاتے ہیں، اس قسم کی چیزوں کو بھی بیٹھ کر کھانے کا حکم ہے؟ نہیں، صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ کھجوریں وغیرہ چلتے ہوئے بھی کھا لیا کرتے تھے، کوئی حرج نہیں۔ ہمارے اسکول کے نصاب میں اسلامیات کی کتاب میں چند قرآنی صورتیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ کیا ایسی کتابوں کو ہم اسکول اور گھروں میں غیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ دوسرے مضامین کی کتابوں میں بھی کوئی نہ کوئی آیت لکھی ہوتی ہے، قرآن کو بغیر وضو پڑھا جا سکتا ہے؟ جنبی حالت میں نہیں پڑھنا چاہیے، اگر وضو نہیں ہے تب بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ کا تعلق پہلے شیعہ مسلک سے تھا، پھر آپ کو اللہ نے ہدایت دی؟ یہ بات صحیح نہیں، غلط ہے۔ ہم شیعہ نہیں تھے، بریلوی، دیوبندی، مکس مسلمان، اس قسم کے تھے۔ اکثر لوگ نماز میں تشہد کی حالت میں شہادت کی انگلی کو مسلسل حرکت دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو ایسا کرنا ضروری ہے؟ دو روایات ہیں جس میں ایک میں حرکت نہ دینے کا حکم ہے، ایک میں حرکت دینے کا حکم ہے۔ بعض لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں، مسلسل حرکت دیتے ہیں، بعض جو دل چاہے اس پر عمل کریں۔ میرے والد قادیانی، میں اہل حدیث ہوں، کیا میں ان کی جائیداد کا وارث ہوں؟ آپ شرعی طور پر اس کی جائیداد کے وارث نہیں، لیکن آپ اپنی جائیداد اس کے پاس نہ چھوڑیں، پھر ان کو اس جائیداد کو اپنے مسلک کی ترویج میں خرچ کرے گا۔ آپ اس کو لے لیں اور لینے کے بعد اس جائیداد لگا دیں۔ جو لوگ مرزا غلام احمد کو نبی نہیں صرف امام مانتے ہیں، کیا وہ بھی کافر ہیں؟ ہاں، اس شیطان کو امام ماننا بھی کفر ہے، کیونکہ امام نیک آدمی کو، صالح آدمی کو مانا جاتا ہے، اور جو کذاب ہو، نبوت کا مدعی ہو، اس کو امام ماننا بھی کفر ہے۔ میری اپنے والد سے بحث ہو جاتی ہے اور پھر گستاخی ہو جاتی ہے، مثلا میں انہیں کافر کہتا ہوں، کیا یہ میرے اوپر گناہ ہے؟ کافر ہیں ان کو کافر کہنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کو کافر کہنے سے اجتناب کیا جائے کیونکہ اس سے وہ دور ہو جائیں۔ نویں دسویں کے دن شیعہ جو نیاز وغیرہ بانٹتے ہیں اگر نہ لیں تو فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایسی حالت میں کیا کریں؟ اس فتنے سے بچنے کے لیے لے کر چھت پر پھینکتے تک جانور اس کو کھا۔ ہمارے گاؤں میں کوئی اور ایسے حدیث نہیں ہے، صورت میں ہم